بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ فقہی مسائل پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان عطا تراب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، دنیا کے تمام مذاہب میں اسلام یہ مابہل امتیاز خصوصیت رکھتا ہے کہ یہ اپنے تمام اعمال اور عبادات کا مقصد متعین کرتا ہے اور پھر اس مقصد کو نہایت صراحت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ جیسے نماز کے متعلق یہ تصریح کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز کے بارے میں تفصیلی گفتگو کے لیے ہم رخ کرتے ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد شفا نجفی صاحب کی جانب۔ قبلہ، السلام علیکم اور خوش آمدید۔ قبلہ، نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں آپ کی کل کی گفتگو جاری تھی کہ سلسلہ کلام کو منقطع کرنا پڑا ہمیں وقت کی کمی کے باعث۔ ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ جہاں سے کل یہ سلسلہ منقطع ہوا تھا وہیں سے جوڑی اور نماز کی اہمیت اور فضیلت پر قدر تفصیل سے آیات اور روایات کی روشنی میں اس پر گفتگو فرمائیے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کو یقیناً یاد ہے کہ میں نے کل کے پروگرام میں نماز کے حوالے سے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک خطبہ پیش کیا تھا، خطبے کا ایک حصہ پیش کیا تھا۔ اس میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک تو قرآنی آیات سے اقتباس دیا تھا، صحیح، قرآن کی ایک آیت کو جس میں اللہ تعالیٰ نے نماز کی اہمیت کو بیان کیا ہے اور تارک الصلاۃ کے انجام کو بیان کیا ہے، اس کو آپ نے اپنے خطبے میں شامل کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کو بھی آپ نے اپنے خطبے میں شامل کیا۔
صحیح۔
ایک بنیادی نقطہ میں اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ بہت سارے گناہوں کے سزا کے طور پر جہنم، دردناک عذاب یا دوزخ کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک مرتبہ بھی اگر یہ گناہ کسی سے سرزد ہو تو وہ جہنم کا حقدار ہوگا اور جہنم سے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ امیر المومنین نے فرمایا اپنے اس کلام میں، اما سمعتم جواب اہل جہنم حین سئلوا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ یہ در حقیقت یہ امیر المومنین کا یہ فرمان سورہ مدثر کی آیت نمبر 40 سے یہ اقتباس ہے۔
صحیح۔
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یتساءلون عن المجرمین، جو لوگ جنت جانے میں کامیاب ہوں گے وہ مجرمین سے پوچھیں گے،
اہل جنت،
جی اہل جنت، یہ اہل جنت مجرمین سے پوچھیں گے جو جہنم میں ہوں گے۔
صحیح۔
اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں بھی قسم کا رابطہ ہے،
رہے گا یا ڈائلاگ،
جی یہ کوئی سلسلہ ہے، کسی نے کسی وہ چینل کے ذریعے یہ تبادل
کلام ہو سکتا،
کلام کا سلسلہ وہاں بھی منقطع نہیں ہوتا۔ تو یہ یتساءلون عن المجرمین، جنتی مجرمین سے پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، سقر جہنم کے یعنی درجوں میں سے، یا آپ کہیں
گھاٹیوں میں سے،
ہاں گھاٹیوں میں سے، یا اس کے کلاسوں میں سے، ایک کلاس کا نام ہے، اس لیے کہ جو جنت میں جاتے ہیں سب کا مقام ایک جیسا نہیں ہوتا، اور جو جہنم میں جاتے ہیں ان کا مقام بھی، ان کے بھی مراتب ہیں، وہاں بھی وہ کلاسیں ہیں، تو وہ کیٹیگریز ہیں جنت کے بھی اور دوزخ کے بھی۔ ظاہر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اہل بیت پاک، پھر اصحاب رسول سلمان فارسی جیسے، جن کے بارے میں فرمایا سلمان منا اہل البیت، پھر مراجع کرام ائمہ معصومین کے نے جن کو اپنا نائب کہا، پھر عادل لوگ، پھر گناہگار لوگ جو توبہ کے بعد جنت کے حقدار بنیں گے، ان سب کو ایک جگہ تو نہیں ٹھہرایا جائے گا، ان کے درجے مختلف ہیں۔
بالکل صحیح۔
یہی وجہ ہے جب ہم نماز میں دوسری رکعت میں، یعنی تین رکعتی نماز یا چار رکعتی نماز میں، جب ہم دوسری رکعت میں تشہد سے فارغ ہوتے ہیں، اللہم صلی اللہ علی محمد و آل محمد، اس کے بعد ایک دعا مستحب ہے، وتقبل شفاعتہ وارفع درجتہ، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو گناہ گاروں کے حق میں قبول فرما، ورفع درجتہ، وہ رسول کی جس کی شفاعت کے انبیاء محتاج و نیاز مند ہوں گے۔ حدیث کے مطابق ما من احد من الاولین والآخرین الا وهو محتاج الى شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اولین اور آخرین میں سے کوئی بھی رسول اکرم کی شفاعت سے بے نیاز اور مستغنی نہیں ہے، نبی بھی آپ کی شفاعت کے وہ ہوں گے، نیاز مند اور محتاج ہوں گے۔ مگر فرق اور تفاوت یہ ہے کہ گناہگاروں کی آپ شفاعت کریں گے، آپ کی شفاعت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ گناہگاروں کے گناہوں کو بخشے گا، اور انبیاء یا دوسرے معصوم عن الخطا جو ہستیاں ہیں وہ آن حضرت کی شفاعت کے نتیجے میں ان کے درجات بلند ہوں گے۔
صحیح،
جب آن حضرت کے درجات اس قابل ہیں کہ وہ بلند ہوں، جبھی تو آپ دعا مانگتے ہیں تقبل شفاعت و ورفع درجاتا۔
صحیح،
اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہاں جنت کے بھی درجے ہیں اور دوزخ کے بھی وہ
کلاسز ہیں،
ہاں وہ کلاسز ہیں یا اس کے مختلف کیٹیگریاز ہیں، ان میں سے ایک کا نام سقر ہے۔
صحیح،
پتہ یہ چلتا ہے کہ جو تاریخ الصلات ہے اس کو سکر، وہ سقر نامی جو ہے نا وہ کوٹھڑی میں
گھاٹی میں ہوگا،
وہ اس یا گھاٹی میں اس کو جگہ دی جاتی ہے۔ تو یہ جنتی ان سے پوچھیں گے ما صلاککم فی سقر، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس جرم میں جہنم کی اس جگہ تک پہنچایا ہے یا گھسیٹ کے تمہیں لایا گیا ہے؟ وہ جواب میں کہیں گے قالوا لم نکن من المصلین، اور بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان جہنم میں جا سکتا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ یہ لوگ ترک صلات کا ذکر کریں گے،
یعنی سب سے پہلے وہ اسے بیان کر رہے ہیں۔
ہاں، یہ
ترک صلات،
اور بعض روایات میں بھی ہے کہ روز قیامت سب سے پہلے جس فریضے کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ تو فارسی میں شعر کی صورت میں بعض مساجد کے وہ صدر دروازے پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بھی روز قیامت سب سے پہلے جس فریضے کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے، تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میں اپنے ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کو یہ غلط فہمی نہ ہو، آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ایک مرتبہ ہم نے نماز چھوڑی صبح کی، ظہر کی، یا ایک دن کی نماز بھی، ایک مہینے کی نماز، حتیٰ ایک سال کی نماز بھی اگر ہم ترک کریں تو اس کے نتیجے میں جہنم میں جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ جہنم کی نوبت بہت بعد میں وہ پہنچتی ہے، اس صورت میں ایک گناہ کے نتیجے میں انسان جہنم جا سکتا ہے جب انسان اس گناہ کو ترک کرنے کے بعد تدارک نہ کرے، اس کی تلافی نہ کرے،
اس کو انجام دینے کے بعد،
اس کو انجام دینے اس کو ترک کرنے کے بعد،
اچھا، گناہ ترک
اگر تلافی نہ کرے، اس کا تدارک نہ کرے۔
صحیح،
نماز اس نے نہیں پڑھی، مثال کے طور پر ایک سال کی نمازیں اس نے نہیں پڑھی، اگر اس نے بعد میں وہ قضا بجا لایا ہے، عام طور پر شروع میں بلوغ کی ابتدا میں نماز نہیں پڑھی، یا وہ جوانی میں نماز نہیں پڑھی، بعد میں وہ 40 سال کے بعد اس کو خیال آیا تو پھر اسی حساب سے اس نے نمازیں پڑھی اور ان کو وہ قضا بجا لایا۔
صحیح،
اب یہ مطلب ادا کے طور پر تو اس نے نمازیں نہیں پڑھی، لیکن زندگی ہی میں بطور قضا وہ
نمازوں
کی تلافی تدارک کر چکا ہے، تو یہ پھر تاریخ الصلات شمار نہیں ہوگا، نہ اس کو تاریخ الصلات والی
سزا
ملے گی۔ حتیٰ اگر یہ اس دنیا سے اٹھ جاتا ہے اور وہ اپنی نمازوں کی قضا بجا نہیں لاتا، اور اس کے بعد نماز کو قضا بجا لاتے ہیں، چنانچہ اگر انسان کوئی مرد مرحوم ہو جاتا ہے، اس کا بڑا بیٹا ہے اور باپ کے ذمہ نمازیں ہیں، تو جس طرح اس بیٹے کے ذمہ اپنے 5 وقت کی نمازیں واجب ہوتی ہیں، اسی طرح اس سے باپ کی
مرحوم باپ کی قضا نمازیں بھی
اسی طرح واجب ہے جس طرح اس کی
اپنی پنجگانہ اس پر واجب ہے،
یا بہت خطرناک بات ہے۔ لہذا میں اپنے پروگراموں میں وہ جوانوں سے کہتا ہوں کہ اگر کسی بڑے بیٹے کا باپ نماز کے معاملے میں اگر سستی کرتا ہے تو وہ اپنے باپ سے درخواست کرے، ریکویسٹ کرے کہ آپ اگر اپنے اوپر رحم نہیں کرتے تو
میرے
اوپر رحم کریں، اب میرے پاس اتنی فرصت یا اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کی طرف سے وہ
آپ کے واجبات ادا کر سکوں۔
تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دفعہ، ایک دن، ایک سال یا ایک مہینے کے نمازوں کے ترک کرنے کے نتیجے میں دوزخ انسان کے مقدر
نہیں ہو جاتی،
اس صورت میں اس کی نوبت آتی ہے کہ انسان اس کا تدارک بھی نہ کرے۔ بلکہ جہاں تک میں نے مطالعے کے دوران دیکھا ہے، یہ خاتون جنت حضرت زہرا علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے اور اس سے کوئی گناہ سرزد ہو تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں آزمائشوں کے ذریعے اس کے گناہوں کا وہ کفارے کا اہتمام کرتا ہے.
صحیح، بالکل صحیح.
مالی پریشانی کے ذریعے، اچھا جسمانی امراض کے ذریعے، اپنی بیماری، اپنے بیوی بچوں کی بیماری، عزیزوں کی بیماری، اس قسم کی آزمائشوں کے ذریعے اس کے گناہوں کا وہ کفارہ ہو جاتا ہے.
صحیح.
اور اگر گناہ خدا نخواست اتنے زیادہ ہوں کہ یہ دنیا کی مشکلات اور آزمائشیں کفارے کے لیے کافی نہ ہوں تو موت کے موقع پر، جان کنی کے موقع پر اور قبض روح کے موقع پر تشدد کیا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں انسان کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے.
صحیح.
اور اگر خدا نے خواستہ اس کے نتیجے میں بھی گناہوں کا کفارہ نہ ہو سکے تو پھر وہ فشار قبر ہے. فشار قبر روایات میں ہے کہ جب انسان کو سپرد خاک کیا جاتا ہے تو وہ دونوں طرف سے قبر کی دیواریں مل جاتی ہیں اور اس طرح میت کو عقاب دیا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں انسان کے گناہ بخشے جاتے ہیں.
صحیح.
اور اگر فشار قبر کے نتیجے میں بھی گناہوں کا کفارہ نہ ہو سکے تو پورا برزخ کا دورانیہ ہے. برزخ یعنی قبر سے لے کر قیامت تک کا جو دورانیہ ہے اس کو برزخ کہتے ہیں. یا قرآن کی آیت بھی کہتی ہے حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. جب موت آتی ہے تو انسان یعنی قبض روح کے لیے آنے والے فرشتوں سے درخواست کرتا ہے کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرتا ہے کہ خدایا مجھے چند دن اور مہلت دے دے، میں اپنی ان کوتاہیوں کا وہ تدارک کروں گا. اس کو جواب دیا جاتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا. اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. موت کی ایک تاریخ مقرر ہے، وہ جب آتی ہے تو وہ ٹلتی نہیں ہے، وہ ایک لمحہ وہ
آگے پیچھے نہیں ہوتا،
آگے پیچھے نہیں ہو سکتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اور پھر اس کے بعد برزخ کا عالم ہے، پھر یہ عالم برزخ میں قیامت تک رہیں گے. اور برزخ کے بارے میں قرآن کی دوسری آیات کہتی ہیں کہ یہ صبح و شام یہ یعنی آگ کے سامنے ان کو پیش کیا جاتا ہے، اور جب آخرت کا دن ہوگا وہاں کا عذاب اس سے بھی زیادہ شدید ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم برزخ میں بھی انسان کو سزا دی جاتی ہے، اور یہ سزا در حقیقت اس کے گناہوں کا کفارہ شمار ہوتی ہے.
صحیح.
اس کے نتیجے میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عنایت ہے، اس لیے کہ دنیا کی سختیاں وہ قابل برداشت ہوتی ہیں، اس سے زیادہ شدید اور ناقابل برداشت برزخ کی سختیاں ہیں.
صحیح.
اور برزخ سے بھی زیادہ سخت، دردناک اور ناقابل برداشت وہ آخرت کی وہ سختیاں ہیں. تو ان برزخ کی سختیوں کے نتیجے میں انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور جب روز قیامت حشر نشر کے لیے اس کو اٹھایا جاتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک اٹھتا ہے.
اسی لیے آپ نے فرمایا تھا کہ جہنمی ہونے کی نوبت تو
بہت دیر سے آتی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بس اس کو، جیسے بعض شعراء کے کلام میں ہے، ایک بہانہ چاہیے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کو
بہانے
بھیجنے کے لیے. تو یہ ہے کہ ان تمام مراحل میں اگر انسان نہ بخشا جائے، اس کے بعد پھر رسول خدا اور آپ کے آل پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ شفاعت ہے، اس کے نتیجے میں بھی انسان بخشا جاتا ہے.
صحیح.
اور میں عرض کروں گا وہ انسان پھر کتنا بدبخت ہے کہ جس کے گناہ، جس کے جرائم اتنے سنگین ہوں کہ شفاعت اس کو نصیب نہ ہو. اور میں نے تاریخ میں پڑھا ہے، خصوصاً امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ میں، جب آپ کی شہادت اور آپ کے رحلت کے لمحات قریب ہوئے تو آپ نے اپنے تمام عزیزوں کو بلایا، اپنے بچوں کو اور بچیوں کو بلایا اور ایک پیغام دیا. در حقیقت وہ پیغام صرف سامنے موجود اولاد سے یا عزیزوں کے لیے نہیں تھا، ہمارے لیے اور قیامت تک آنے والے مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے تھا. تو اس میں آپ نے قسم کھا کے فرمایا، کبھی خدا قسم کھاتا ہے، کبھی رسول قسم کھاتے ہیں، کبھی ائمہ قسم کھاتے ہیں. اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اگر خدا، رسول اور امام قسم نہیں کھائیں گے تو سننے والے باور نہیں کریں گے، اعتبار نہیں کریں گے. نہیں، خدا، رسول اور امام جب کسی بات کی اہمیت کو، موضوع کی اہمیت کو بیان کرنا چاہتے ہیں وہ پھر قسم کھا کے، اللہ تعالیٰ کبھی تین کی قسم کھاتا ہے، کبھی کسی پتہ نہیں وہ گھوڑوں کی اور ٹاپوں کی وہ قسم کھاتا ہے، تو امام نے فرمایا قسم خدا کی واللہ لا تنال شفاعتنا مستخف الصلاۃ، فرمایا کہ ہماری شفاعت اس آدمی کو نصیب نہیں ہوگی جو نماز کی اہمیت کو کم کرتا ہو.
یہ نماز نہ پڑھنے کا نہیں کہا گیا،
یہ تاریخ و صلاۃ کی بات نہیں ہے.
صحیح.
مستقف الصلاۃ، اچھا جی پڑھ لیں گے ابھی بڑا وقت ہے جی، اور اس طرح سورج نکل آتا ہے یا ظہرین نہیں پڑی اور سورج غروب ہو جاتا ہے، مغربین نہیں پڑی اور آدھی رات کا وقت ہو جاتا ہے،
یعنی ممکن ہے نماز پڑھنے والوں کو بھی شفاعت نصیب نہ ہو.
یہ جو مستخف کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ سب نے اس روایت کو نقل کیا ہے، امام جہاں جہاں بھی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت اور رحلت کا تذکرہ کیا جاتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن مصلین، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس ایک دفعہ ہم سے نماز رہ گئی تھی اور اس کے نتیجے میں ہمیں یہاں تک آنا پڑا ہے، نہیں، اس کا مطلب یہ کہ نماز نہیں پڑھی، پھر وہ اپنی زندگی میں انہوں نے اس کو قضا بھی بجا نہیں لایا جی، ان کے مرنے کے بعد بڑے بیٹے نے یا کسی اور ہمدرد نے ان کی طرف سے اس نماز کو قضا کے طور پر وہ انجام نہیں دیا، اور پھر اس نماز کا بوجھ اس کے اوپر وہ رہ جائے، ان تمام مراحل میں اس کا تدارک اور اس کی تلافی نہ ہو تو ظاہر ہے اس کی پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور یہ بھی میں عرض کر دوں، بڑی حوصلہ افزا بات ہے اور نکتہ ہے، کہ جس کا عقیدہ ٹھیک ہے وہ کبھی بھی جہنم میں وہ ہمیشہ نہیں رہ سکتا. کفار ہیں جو ہمیشہ جہنم میں رہتے ہیں، یا مومن کے قاتل کے بارے میں ہے جو کسی مومن کو بغیر ناحق اور بغیر کسی جرم کے قتل کرے اس کے بارے میں ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا. جو جہنم جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ ہر جہنم جانے والا ہمیشہ جہنم میں رہے.
صحیح.
نہیں، اس گناہ کا کفارہ وہ آتش جہنم کی صورت میں، وہ عذاب کی صورت میں وہ ادا کرتا ہے، اور پھر اگر وہ صحیح العقیدہ ہے تو اس کو پھر جنت بھیج دیا جاتا ہے. روایات میں یہ ہے کہ اس گناہ کے کفارے کے دوران بھی وہ جتنا عرصہ جہنم میں رہے گا، وہ آتش جہنم اور اس کی حرارت و تمازت کا وہ اثر ہوگا کہ اس کا چہرہ سیاہ ہو چکا ہوگا، اور وہ اس قابل نہیں ہوگا کہ وہ ان نورانی چہرے والے جنتیوں کی صف میں جا کے کھڑا ہو. لہذا اللہ تعالیٰ پھر مخصوص قسم کا کوئی چشمہ یا کوئی پانی فراہم فرمائے گا، اس سے وہ اپنے چہرے کو دھوئے گا، وہ پھر سیاہی وہ زائل ہو جائے گی اور دوسرے جنتیوں کی طرح اس کا چہرہ منور ہوگا. تو یہ آیت کہتی ہے جنتی دوزخیوں سے پوچھیں کہ ما سلککم فی سقر، کس جرم میں تمہیں جہنم میں ڈال دیا گیا؟ وہ کہیں گے قالو لم نکم من المصلین. اور سورہ مومنون جہاں بہت سارے اور اسلام کے فرائض کو بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فلاح اور انسان کی نجات کو نماز کی پابندی میں منحصر فرمایا ہے. فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وہ لوگ فلاح پائیں گے اور کامیاب ہوں گے، جنت میں جائیں گے، جو اپنے نماز میں خشوع اور خضوع کا مظاہرہ کریں گے، یعنی وہ یکسوئی سے نماز کی طرف متوجہ ہوں گے، وہ ان کے دل و دماغ وہ دنیا کے مسائل یا ان کے
خیالات
ان کے منتشر نہیں ہوں گے، اور یہ ہے کہ ان کے اعضائے بدن بھی حرکت میں نہیں ہوں گے، وہ ساکن رہیں گے،
حضور قلب
کے ساتھ نماز پڑھیں گے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، لغویات سے فضول باتوں سے یہ گریز کرتے ہوں گے. والذین هم للزکات فاعلون، اور پابندی سے زکات بھی ادا کریں گے. اور بہت سارے صفات یا فلاح کی شرائط کو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا. والذین هم لفروجهم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے. الا علی ازواجهم، ما سوائے اپنے شرعی ہمسر یا قدیم رواج کے مطابق کنیزوں کے. فانهم غیر ملومین، یہ یعنی ان سے وہ قربت یا ان کے ساتھ جو زندگی ہے ازدواجی، ان میں کوئی حرج نہیں ہے. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اور جو اسے تجاوز کرے گا وہ یعنی متجاوز ہوگا اور سرکش شمار ہوگا. اس کے بعد فرمایا اور وہ لوگ فلاح پائیں گے اور نجات پائیں گے کہ جو وعدہ کرنے کے بعد اس کو پورا کرتے ہیں، اور اگر کوئی امانت انہیں سونپی جاتی ہے تو اس میں خیانت
نہیں کرتے.
اس کے بعد ایک مرتبہ پھر نماز کا تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، اس آیت کی شروع میں بھی اور بعد میں بھی شروع فرمایا وہ لوگ فلاح پائیں گے
جو نمازوں میں خشوع
خضوع سے
نماز
پڑھتے، اور بعد میں فرمایا کہ پابندی سے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی جہاں جنت میں جانے یا فلاح کی شرائط کو بیان کیا ہے، آیت کے آغاز میں نماز کے وہ مقدار کو بیان کیا ہے، کمیت کو بیان کیا ہے، اور آخر میں نماز کے معیار کو اور اس کی کیفیت کو بیان کیا ہے، یا اس سے معیار کی نماز جو پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا، یعنی خشوع اور خضوع اور حضور القلب کے ساتھ جو پڑھے. والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ جنت میں جائیں گے جو پابندی وقت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوں گے، پانچ وقت کی نمازوں میں سے کسی نماز کو
قضا نہیں کریں گے.
تو امیر المومنین نے اس کا اقتباس
اپنے خطبے میں شامل کیا،
خطبے میں آپ نے وہ فرمایا ہے. تو اور ظاہر ہے کہ ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ یہ اپنے تمام عبادات اور معاملات، یا دوسرے الفاظ میں مکمل دین اسلام، جس میں عقائد ہیں، جس میں عبادات ہیں، جس میں اخلاقیات ہیں، ہمیں قرآن اور سنت اور اہل بیت اطاعت و طہارت سے دین کو لینے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. تو نماز کی اہمیت کو بھی اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اس کے لیے ہمیں قرآنی آیات کا مطالعہ کرنا ہوگا، اور ائمہ رسول اکرم اور ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی روایات کی روشنی میں ہی ہمیں نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. تاریخی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ معصومین خصوصاً امیر المومنین کا عمل بتاتا ہے کہ آپ کی نظر میں نماز کی کتنی اہمیت تھی. تاریخ کہتی ہے جنگ صفین کی بات ہے غالباً، وہ میں ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. بعض اوقات یہ جو چار رکعتی نماز ہے، جیسے ظہر ہے یا عصر ہے یا عشاء، وہ سفر میں قصر ہو جاتی ہے، دو رکعت پڑھی جاتی ہے. اسی طرح خوف کی حالت میں بھی وہ قصر ہو جاتی ہے،
صحیح،
اس کو صلاۃ خوف کہتے ہیں.
چاہے ہم سفر میں نہ ہوں،
ہاں ہاں بے شک سفر میں نہ ہوں، اپنے شہر میں جنگ ہو رہی ہو تو صلاۃ خوف دو رکعت پڑھی جاتی ہے. جنگ صفین کے بارے میں ہے کہ جب نماز کا وقت ہوا تو صلاۃ خوف کا طریقہ بیان کیا ہے، اور وہ طریقہ بھی امیر المومنین کے اس عمل سے اس کو وہ لیا گیا ہے. جب نماز کا وقت ہوا تو آپ نے اپنے لشکر کے سپاہیوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا. مثال کے طور پر اگر یعنی اگر 100 آدمی تھے تو آپ نے 50-50 کا وہ بنایا، گروپ بنایا، اور ایک گروپ سے کہا کہ یہ دشمن کا راستہ روکیں، دشمن کا حملہ روکیں، اور دوسرے گروپ کے ساتھ آپ نے اپنی نماز کا آغاز کیا اور حکم یہ دیا کہ یہ گروپ میرے ساتھ پہلی رکعت پڑھے، اور جب میری پہلی رکعت مکمل ہو اور دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوں تو یہ جنہوں نے میرے اقتداء میں پہلی رکعت پڑھی ہے وہ فرادا کی نیت کر لیں، الگ ہو جائیں، اور جلدی جلدی اپنی نماز پڑھ کے وہ دشمن کا راستہ روکیں، اور وہ جس نے دشمن کا راستہ روکا ہوا ہے،
دوسرا
مصلح ہے، وہ آئے اور آ کے نماز جماعت میں دوسری رکعت میں امیر المومنین کے ساتھ وہ شامل ہو جائے. اس طرح یعنی ایک گروہ یا گروپ کو ایک رکعت ملتی ہے امیر المومنین کی اقتداء میں، اور دوسرے کو دوسری رکعت ملتی ہے.
جماعت سے بھی محروم نہیں ہونے دیا جا رہا،
جماعت سے محروم نہیں ہونے دیا، اور عصر نماز سے بھی محروم نہیں ہونے دیا. یہ نہیں فرمایا کہ بھئی خطرناک ہے حالات ہیں تو یہ تیروں کی اور پتنی تلواروں کی اور نیزوں کی بارش ہو رہی ہے، بعد میں پڑھ لیں، ابھی تو یہ حملہ
جنگ سے نمٹنا چاہیے.
نہیں، آپ نے فرمایا جس طرح جہاد ایک مقدس فریضہ ہے فروع الدین میں سے، وہ بھی ایک عبادت ہے اور نماز بھی ایک عبادت ہے. تو اسلام میں کسی حالت میں بھی نماز کی چھوٹ نہیں ہے، نماز کی چھوٹ نہیں ہے. البتہ مختلف حالات میں نماز کے مختلف طریقے ہیں. آپ کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں تو کھڑے ہو کے پڑھیں، اگر خدا نے خواست آپ کی کمر میں گھٹنوں میں تکلیف ہے تو بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو دائیں کروٹ لیٹ کے پڑھیں، دائیں کروٹ اگر لیٹ نہیں پڑھ سکتے تو بائیں کروٹ، نہیں تو پشت کے بل. حتیٰ یہاں تک روایات میں ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہے کہ انسان غرق ہو رہا ہے سمندر کے اندر،
ڈوب رہا ہے
اور اس کے حواس کام کر رہے ہیں،
جی
صحیح،
اور متوجہ ہو کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اب وہاں رکوع سجود اور قنوت وہ تو حضور قلب کے ساتھ یہ چیزیں تو نہیں ہو سکتی، وہ یہاں نیت کر لے، اگر کچھ پڑھ سکتا ہے تو پڑھے، نہیں پڑھ سکتا صرف نیت کر لے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے اور اسی طرح اس کی نماز قبول ہوتی ہے جس طرح گھر میں حضور قلب سے پڑھی جانے والی نماز کا ملتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس فریضے کی کتنی اسلام میں اہمیت ہے۔ اسی لیے رسول کریم نے فرمایا الصلاۃ قربان کل تقی، ہر متقی کے لیے اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ نماز ہے۔ جی یہ رسول اکرم کی تعبیر ہے، اور امیر المومنین نے کل کے خطبہ میں فرمایا تھا وہ تقربوا بها، خدا کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا مؤثر ذریعہ
نماز ہے۔
میں دعا کرتا ہوں تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اس فریضے کی پابندی کرنے اور پھر اول وقت میں اس کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔
قبلہ آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی گفتگو بھی آپ کے لیے مفید رہی ہوگی۔ ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پر موجود ہے، اسے نوٹ کیجیے اور ہمیں اپنی آرا سے ضرور نوازیے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔